الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سن لو, اچھی طرح سن لو, ہمارے جو دوست ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور ایسا صرف دو چیزوں سے, یہ جو نعمت ہے نہ خوف کی نہ غم کی, یہ دو چیزوں کی برکت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان دو چیزوں میں سے بھی ایک چیز ہم سب کو حاصل ہے, ابھی بھی حاصل ہے الحمدللہ, اور وہ ہے ایمان. دوسری چیز ہے تقوی, بس یہ حاصل کرنا ہے, بس یہ حاصل کرنے کی دیر ہے, پھر ہم بھی اسی انعام کے مستحق ہو جائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور تقوی سے رہتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی, یا ایھا الناس اتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات, اے انسان, اے تمام دنیا کے انسانوں, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, کیونکہ تقوی ساری نیکیوں کی جڑ ہے. ایک صحابی کو نصیحت کروائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اتق اللہ حیث کنت, جہاں رہو متقی رہو, جہاں رہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں متقی رہو. ایک دفعہ صحابہ موجود تھے, آپ نے نصیحت فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے, تقوی کس کو کہا جاتا ہے, اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بس یہ دو چیزیں, مختصر وقت ہے, بھائی ریاض صاحب فرما رہے ہیں کہ بھی وہاں جانے میں جھڈو, مختصر وقت میں یہ دو باتیں میں آپ سے عرض کروں کہ تقوی کی اتنی اہمیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلاصہ بیان فرما رہے ہیں. بس میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اے انسانوں تقوی اختیار کرو, یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. اتق اللہ حیث کنت, جہاں ہو تقوی سے رہو. اور کہیں یہ فرمایا من اتق اللہ عز و جل صار آمنا فی بلادہ, جو تقوی سے رہتا ہے تمام دنیا میں وہ امن سے رہتا ہے, تمام دنیا جہاں جائے گا امن سے رہے گا, کیونکہ جو امن بخشنے والا ہے وہ اس سے راضی ہے, جو امن عطا فرمانے والا ہے, جس کے پاس امن کے خزانے ہیں وہ اللہ اس سے راضی ہے, اس نے اپنے اللہ کو راضی کر رکھا ہے گناہ نہ کر کے, گناہوں سے بچ کر. تو تقوی کہتے ہیں, دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, دونوں صحابی حضور کے غلام ہیں دونوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور دونوں کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ بہت بڑا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ, یہ عبی ابن کعب ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے بڑے قاری عبی ابن کعب ہیں, صلی اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دفعہ آپ نماز میں ایک آیت چھوٹ گئی نماز پڑھانے کے دوران, پیچھے سے لقمے کی آواز آئی, سلام پھیر کر فرمایا کس نے یہ لقمہ دیا تھا؟ تو حضرت عبید ابن کعب نے عرض کیا میں نے دیا تھا. بھائی دیکھو یہ ایک دو آدمی کھڑے ہوں یہ تو مناسب نہیں, نیت مان لی ہے, یہ تو دین کے کام میں خلل ڈالنا ہے. ایک دو آدمی کھڑے ہوں کسی کو نماز نہ پڑھنے دیں, نماز کا وقت نہیں ہے, دین کی بات کا وقت ہے, نماز گھر جا کے پڑھے, دین کی بات میں خلل نہ ڈالیں. اور دیکھو مسئلہ بھی سن لو, نماز پڑھنا اس طرح جائز نہیں ہے جہاں دین کی بات سنائی جائے. ہاں میں گناہگار نہیں ہوں اس لیے کہ انہوں نے خود غلطی کی, یہ بھی یاد رہے. دین سیکھو بھائی, دین سیکھیے, ورنہ دین نہیں سیکھیں گے دنیا آخرت دونوں جگہ نقصان ہے, دونوں جگہ نقصان ہے. تو حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا لقمہ کس نے دیا, تو انہوں نے عرض کیا میں نے دیا. فرمایا میرا بھی خیال یہی تھا کہ تم نے ہی دیا ہو. تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا باقاعدہ آغاز فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, کیونکہ حضور نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا, کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی تراویح. اور فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کسی کو کہ کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے. امت ابھی تو سنت موقع ہے, اہتمام کہاں کرتے ہیں لوگ, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, اور جگہوں کا تو یہ ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھاؤ حکم پارش کرو. تو جب باقاعدہ تراویح کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا, اور انہوں نے فرمایا کہ حضور کا دور بھی گزر گیا, حضرت ابوبکر کا دور بھی گزر گیا, اب فرضیت کا امکان ہی نہیں رہا, لہذا تراویح کا باقاعدہ آغاز ہوا. تو حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ پورا قرآن مسجد نبوی میں سنایا, کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ میری امت کے بڑے قاری. بہرحال ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. دیکھو کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور مرتبے میں اپنے چھوٹے صحابی ہیں حضرت عبید ابن کعب, مرتبے میں ان سے کم ہیں. دیکھو ان سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتاؤ. انہوں نے فرمایا امیر المومنین آپ نے کبھی جنگل میں جانور چرائے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کس طرح گزرے جنگل سے آپ, جنگل سے آپ کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے, جسم کو بچاتے ہوئے کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے, میرے کپڑے نہ پھٹ جائے. تو حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزارنا کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اسی کا نام تقویٰ ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ, ہندوستان کے بہت بڑے مفتی تھے, مفتی اعظم تھے ہندوستان کے. انہوں نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو ماں باپ جب اپنے بچی کا رشتہ کہیں طے کر دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ لڑکے والوں سے بھی کوئی ماں سے کوئی انکار نہ ہو جائے, کہ لڑکی پر عیب لگ جاتا ہے, تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہ ہو کہ لڑکے والے انکار کر دیں رشتے. فرمایا اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے, فرمایا اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے. جو لڑکی والے ڈرتے ہیں نا لڑکے والوں سے رشتہ طے کرنے کے بعد کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ رشتے لڑکے والے انکار کر دیں, فرمایا یہی تقویٰ ہے. یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے درمیان بھی ایک رشتہ ہے, وہ ہے ایمان کا. تو ہم ڈرتے رہیں اس بات سے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, ایسا قصور نہ ہو جائے کہ اللہ فرمائے میں میرا تیرا رشتہ ختم, تو میرا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رشتہ توڑ دے ہم سے.
جیسے آج کل ہو رہا ہے. اب تو یہ حال ہے, یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بچہ ماں باپ کو اگر اتنا ناراض کر دے, اتنا ناراض کر دے کہ ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, تو اگر اس کی پٹائی ہو رہی ہو نا کہیں, کوئی آگے بتایا آپ کے بچے کو اس نے وہاں بھی کسی کو ستایا اور پٹائی لگ رہی ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں پٹنے تو اچھا ہے پٹے, اس نے ہمیں بھی بہت ستا رکھا ہے, اچھا پٹتا ہے. سچ پوچھے تو امت کے ساتھ آج یہی معاملہ ہے کہ آج جو چاہتا ہے پیٹ رہا ہے ہم کو, اور اللہ کی مدد بھی ہٹی ہوئی ہے. پیٹ پیٹ اس نے ہمیں بھی بہت ناراض کیا پٹنے پر. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں کریں گے, یہی حالت رہے گی اور اس سے زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہے. اور اللہ خوش ہوتے ہیں تقویٰ سے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تقویٰ اختیار کرنے سے. آج ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تقویٰ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے, گناہ کرنے سے, نافرمانیاں کرنے سے رشتہ ٹوٹ چکا. آپ دیکھیں نا, مسجد کے اندر آ کے لوگ گناہ کرتے ہیں, تو مسجد کے باہر تو بہت دور کی بات ہے. وضو خانے پہ میں دیکھتا ہوں نل بہ رہا ہے زبردست طریقے سے, فل نل بہ رہا ہے اور وہ اپنے منہ کو مل رہا ہے. تو بھائی یہ اسراف کا گناہ ہے, اسراف کا گناہ ہے, یہ پانی فضول خرچی ہو رہی ہے پانی کی, بہت بڑا گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. بچوں کو لوگ لے آتے ہیں ساتھ, وہ بچے ستا رہے ہیں, بچوں کو تمیز ہی نہیں, وہ ستا رہے ہیں بچوں کو, کیا معلوم ہو تو بچے ہیں, مگر قصور اس بڑے کا ہے جو لایا تو اس بچے کو یہاں. اب یہ مسجد کے اندر گناہ ہونا ہے, اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, نیکی نہیں ہے یہ. اگر لائے ہیں تو اپنے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ وہ شرارتیں نہ کرے, اپنے برابر میں کھڑا کر لیں, چاہے پہلی صف میں کھڑا کرنا پڑے, کوئی الگ نہیں ہے. بچوں کو ایک ساتھ کھڑا نہ کریں, اس سے خرابی پھیلتی ہے, اپنے ساتھ منتشر کر کے کھڑا کر لیں. بہرحال بھائی, جب تک ہم یہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری حالت درست نہیں ہوگی. یہ تو بات ہوئی تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں ڈر خوف کو کہ اللہ ہم سے رشتہ نہ توڑ دیں, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے. اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس احتیاط سے ہم جی رہے ہیں. اس کا نام تقویٰ. اور یہ تقویٰ آتا کیسے, بس یہی چیزیں دو چیزیں بیان کرنی ہیں. تقویٰ آتا ہے کسی سچے متقی کی صحبت سے, کسی سچے متقی کی صحبت اختیار کرنے سے تقویٰ آتا ہے, اس کے بغیر نہیں آتا. یا یوں کہہ لیجیے کوئی سچا اللہ والا ہو, سچا متقی ہو, سچا صاحب نسبت کہہ لیجیے, یا سچا ولی اللہ ہو, کوئی بھی الفاظ کہہ لیجیے, اس کی صحبت اختیار کرنے سے تقویٰ آتا ہے. اب کوئی کہے اس کا ثبوت, اس کی دلیل, ہاں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جس چیز کا ثبوت حضور سے نہ ملتا ہو اور جس چیز کا ثبوت حضور کے صحابہ سے نہ ملتا ہو اور جس چیز کا ثبوت تابعین اور تبع تابعین سے نہ ملتا ہو, ہرگز اس کو اختیار نہ کرے, وہ چیز غلط ہے, بالکل غلط ہے, اور اس کو چھوڑ دے. لیکن جس چیز کا ثبوت ملتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے صحابہ سے, آپ کے صحابہ کی, اس کے صحابہ کی صحبت اٹھانے والے یعنی تابعین سے, ان تابعین کی صحبت اٹھانے والے یعنی تبع تابعین سے, تو اس چیز کو ہم سب کو اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری اور صحابہ کی مشابہت ہو جائے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا، حضرت کی شان بڑی عجیب تھی، حضرت عوام کو الگ جواب دیتے تھے ان کی لائن سے، علم والوں کو اپنی لائن سے جواب دیتے، ان کی لائن سے جواب دیتے. تو ایک عام آدمی نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ کسی ولی کی صحبت اٹھاؤ، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ، یہ آپ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم ولی ایسے ہی نہیں بن سکتے؟ اللہ سے تعلق ہمیں ایسے ہی نہیں حاصل ہو سکتا؟ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی ولی اللہ کے پاس جانا ضروری ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا، اچھا ولی ایسے ہی بن سکتے ہو، صاحب نسبت ایسے ہی بن سکتے ہو، تعلق ماننا تمہیں ایسے ہی حاصل ہو سکتا ہے، تو بھائی تم ولی نہیں بنو، ولی تو بہت چھوٹا مقام ہے، تم صحابی بن جاؤ، صحابی. انہوں نے کہا، صحابی خود ہی جواب دیا، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نہیں، صحابی کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا، اچھا تابعی بن جاؤ. نہیں حضرت، تابعی بننے کے لیے تو کسی صحابی کی صحبت کی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا، تبعی تابعی بن جاؤ. کہ نہیں، تبعی تابعی بننے کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. کہنے لگے، میں سمجھ گیا، سمجھ گیا، میری بات سمجھ میں آ گئی کہ ولی تعلق ماننا حاصل کرنے کے لیے بھی کسی تعلق والے کے پاس جانا پڑے گا، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بھی کسی تقویٰ والے کے پاس جانا پڑے گا، ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کے پاس جانا پڑے گا، ایسے نہیں ولی بنتا آدمی. اسی لیے دیکھیں، صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنی جان پاک کو آپ روک کر رکھیے، صبر یصبر بمعنی روکنا، آپ روک کر رکھیے اپنی جان مبارک کو، اپنے وجود مبارک کو، ان صحابہ کے درمیان. یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، اور صرف اللہ کے ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں. ان کے بارے میں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو روک کر رکھیں، روکیے اپنے وجود مبارک کو ان کے درمیان. یہ کیا چیز ہے؟ یہاں اور تو کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بس اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان کے درمیان، یہی چیز صحبت ہے. ولا تعنوا عیناک عنہم، ان سے اپنی نگاہیں بھی نہ ہٹائیے، نگاہیں ڈالتے رہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. النظر الیک، آپ کے چہرے کی طرف میں نظر دیکھتا رہوں، بس مجھے بہت اچھا ہے. والجلوس بین یدیک، دوسرے نمبر میں فرمایا آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، بس یہ بہت عظیم. یہ کیا چیز ہے؟ صحبت ہے. والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک، تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے درمیان روکیے. صحابہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی صحبت اٹھائی تو وہ صحابی. دیکھیں، صحابی کا لفظ ہی صحبت ہے، صحیح بھائی صبو بوائے صحبت اٹھانے والے، صحابی کا لفظ ہی اسی سے صحبت. ورنہ صحابہ نے تو دعوت اور تبلیغ کا کام بھی خوب کیا، علم دین پڑھایا بھی اور پڑھا بھی، اس لحاظ سے وہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے مبلغ تھے، علم سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے معلم بھی تھے، متعلم بھی تھے، جہاد بھی انہوں نے کیا تو اس لحاظ سے مجاہد بھی تھے. مگر ان کو یہ کوئی لقب نہیں دیا جاتا، کوئی نہیں کہتا حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات متعلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہیں کہتا. حالانکہ یہ سارے کام کیے لیکن نام کوئی نہیں دیتا ان کو اس چیز کا. جس چیز کی برکت سے یہ تمام چیزیں ان میں پیدا ہوئیں وہ توبت تھی. لہذا ان کو کہا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی کہے حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے, آپ کو کلجان ہوگا دماغ میں کیا کہہ رہا ہے. کوئی کہے حضرات مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو تشویش ہوگی کیا کہہ رہا ہے. یا کوئی کہے حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھ میں آتا ہے. نام یہ پڑ گیا اور یہ نام صحبت سے ہے. دیکھیے صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں جن کے ہم نام لیوائے گا, جن کے آج ہم نام لیتے ہیں, مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات ہمارے بزرگ ہیں. ان میں سے کوئی بھی, تمام بزرگ جتنے بزرگ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات جتنے بھی تھے, ان میں سے کسی کا جو میدان تھا وہ دعوت و تبلیغ تھا, کسی کا میدان اصلاح نفس اور تزکیہ تھا, کسی کا میدان سیاست تھا اور مدرسہ تھا, کسی نے ختم نبوت کا کام کیا جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور مدرسہ, یہ دونوں کام کیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں حصہ لیا اور مدرسے میں پڑھاتے رہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ اور تبلیغ سے تعلق تھا, حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تزکیہ اور اصلاح سے تعلق تھا. کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے, ان کے شعبے تو سب کے الگ الگ تھے, انہوں نے الگ الگ کام کیا, اپنے 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 میدانوں میں رہ کر انہوں نے خوب کام کیا اور مقبولیت کے ساتھ کام کیا, لیکن سب کے اندر ایک بات مشترک تھی کہ انہوں نے کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کرائی. ایسا کوئی نہیں ملے گا جس نے کسی اللہ والے کا دامن نہ تھاما. وہ صحابہ کا کام, صحابہ کا طریقہ یہی تھا. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شام میں پہنچے, مسجد میں جا کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اللہم یسر لی جلیساً صالحاً, کسی اللہ والے سے کی صحبت مجھے میسر کروا دیجیے, میں یہاں پردیش میں آ گیا ہوں, کوئی اللہ والا, کسی رجل صالح جلیس صالحا, کوئی اللہ والا مجھے میسر کروا دیجیے. یہ دعا فرمائی بخاری شریف میں واقعہ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بزرگ آ کر ان کے قریب بیٹھے, انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ کون صاحب ہے, انہوں نے کہا ان کو نہیں جانتے, صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الدرداء کی حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. فوراً دعا قبول ہو گئی. تو یہ جتنے ہمارے اکابر, تابعین, صحابہ, ان سب نے اسی طریقے سے تقویٰ حاصل کیا ہے. تقویٰ اسی طرح ملتا ہے, یاد رکھیں, تقویٰ کتابوں سے نہیں ملتا, تقویٰ ملتا ہے سینے سے, سینے میں منتقل ہونے سے. سینے سے کوئی چیز سینے میں منتقل ہوتی ہے اس سے ملتا ہے, اور سینے سے سینے میں اس وقت کوئی چیز منتقل ہوتی ہے جب آپ کسی اللہ والے کے پاس محتاج بن کے جائیں کہ میں اللہ والا ہو جاؤں, اسی نیت سے جائیں کہ میں اللہ والا ہو جاؤں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نئے جدا دور چوں دو تن بوت کے دل تعبیر یقین روزن بوت. مولانا روم اشکال کا حل فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, ایک آدمی دو آدمی بیٹھے ہیں, ایک اللہ والا ہے, ایک اس کے پاس آیا ہے اس کی صحبت میں, کیسے ہوگا یہ. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ جس طرح ان کے جسم جدا ہیں اسی طرح ان کے دل بھی جدا ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نئے جدا دور چو دو تن بوت, جیسے دو جسم جدا ہوتے ہیں ایسے دل جدا نہیں ہوتے. کہ دل تعدل یقین روزن بوت, دل سے دل میں کھڑکی نکل جاتی ہے اور کھڑکی کے ذریعے سے انوارات منتقل ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کوئی آدمی ایسے شرابی نہیں بن جاتا یقیناً یقیناً کسی شرابی سے اس کی دوستی ہوتی ہے تو شراب پینے لگتا ہے. گھر بیٹھے تھوڑی شرابی بنتا ہے, سگریٹ پینے والا ایسے نہیں بنتا گھر بیٹھے, پان ایسے نہیں کھانے لگتا. یقیناً کسی پان کھانے والے سے تعلق ہوا, اس نے چسکا لگا دیا, لو جی ان کو بھی عادت ہوگی. سگریٹ پینے والے سے کسی سے دوستی ہو گئی, اس نے سگریٹ کا چسکا لگا دیا, ان کو بھی عادت ہوگی. یہ بری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی عادت پڑ جاتی ہے توبت سے, تو اچھی چیز کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ تو جو نیک آدمی اللہ والے کے پاس کوئی جائے ایسی نیت سے کہ میں متقی ہو جاؤں, تو یہ تمام ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ, ہمارے اکابر کا طریقہ, پھر صحابہ کا طریقہ, تابعین کا طریقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی فرماتے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ حاصل کریں. قلنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم ورع, ورع من یہ مطلب تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام کو ورع کہا جاتا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. یہی مسئلہ, یہ صحابی ہیں مسور ابن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحاح میں ان کی روایات موجود ہیں, ترمذی وغیرہ میں ان کی روایات موجود ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تاکہ ہم تقویٰ حاصل کریں, کیوں جی تقویٰ تو سیکھ چکے تھے, صحابی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھ چکے تھے. لیکن نہیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرا شیخ پکڑو, دوسرے کا انتقال ہو جائے تیسرا پکڑو, اپنے آپ کو خالی مت رکھو, وہ یہی ہے. حضرت مسور ابن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت اٹھا چکے, اب فرمانے میں نے حضور کے بعد حضرت عمر کا دامن پکڑ لیا تاکہ ان سے تقویٰ سیکھتا رہوں. اس لیے تقویٰ آتا ہے کسی سچے متقی کی صحبت میں جانے سے, کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں جانے سے, کسی سچے صاحب نسبت کی صحبت میں جانے سے. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا, الحمدللہ بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا, خوب ہم نے فائدہ اٹھایا, لیکن جتنا حق بنتا تھا ویسا تو نہیں ہو سکا, جتنی قدردانی کرنی چاہیے تھی ویسے تو نہیں ہو سکی. پھر بھی بہرحال جو کچھ سیکھا وہ آج تک کام آتا ہے. اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں حضرت کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب نے وہاں رکھا تھا, ان کا ہم نے دعوت پکڑا. یہ ہمارا سلسلہ ہے, جب ہم سلسلے والوں سے جب ہم سلسلہ رکھا کریں خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں گے تو اللہ والے بنیں گے, بس سمجھ لیجیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, برف ملتی ہے برف والے سے, سبزی ملتی ہے سبزی والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, سبزی سبزی والے سے, کپڑا کپڑے والے سے, مٹھائی مٹھائی والے سے, برف برف والے سے, ایسے ہی اللہ اللہ والے سے. بس اس سے تعلق, کسی سچے اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے, اس کی صحبت میں جایا جائے. اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تو تبلیغ چھوڑ دیجیے, آپ مدرسے میں ہیں تو مدرسہ چھوڑ دیجیے. نہیں بھائی, یہ مطلب ہرگز نہیں, مدرسے والے مدرسہ چھوڑ دیں, جو ختم نبوت کی محنت میں لگا ہوا وہ اس کو چھوڑ دے, جو دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا وہ اس کو خیر بات کہہ دے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم جن دین کے جس جس شعبے میں لگے ہوئے ہوں اس میں لگے رہیں, اس میں لگے رہیں, مگر تزکیہ بھی کروائیں, کسی اللہ والے سے تزکیہ بھی کروائیں, کسی اللہ والے سے اپنا باطن صاف کروائیں, تقویٰ سیکھ لیں. بس باقی سارے جو کام ہیں وہ ہم اس میں جاری رکھنا ہے. حضرت جی مولانا یاد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر خانقاہ رائے پور میں 3 دن لگاتے تھے, اور فرماتے تھے کہ مخلوق سے اختلاط میں میرے قلب پر جو کیفیات اور جو میل غبار آ جاتا ہے میں اس کو دھونے کے لیے اور قلب کو غسل دینے کے لیے ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر خانقاہ رائے پور میں جا کر 3 دن لگاتا ہوں, اور اگر وہاں موقع نہیں ہوتا تو میں سہارنپور چلا جاتا ہوں. مظاہر النور سہارنپور میں بہت سے اکابر تھے, بہت سے اللہ والے تھے, تو فرمایا میں وہاں چلا جاتا ہوں لیکن بہرحال جاتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے اکابر نے, ہمارے بڑوں نے کتنا اس کا اہتمام فرمایا, کتنا اہتمام فرمایا. اور اگر یہ اہتمام نہ ہو, بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو فضائل اعمال میں نقل فرمایا ہے, اور اس حدیث کو سن کر ہم سب کو ڈرنا چاہیے. فرمایا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا, ایک قاری کو لایا جائے گا, ایک سخی کو لایا جائے گا. تینوں سے اللہ فرمائیں گے تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. عالم کہے گا میں نے علم دین پڑھا تھا ساری زندگی. شہید کہے گا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. سخی کہے گا میں نے تو کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اپنا مال خرچ نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ عالم سے فرمائیں گے نہیں, لیو قال انکا قارئ فقد قیل. سخی سے فرمائیں گے لیو قال انکا جواد فقد قیل. اور شہید سے فرمائیں گے لیو قال انکا جریء فقد قیل. تجھے جرات مند کہا جائے, بہادر کہا جائے, تو انہیں تو اس لیے جان دی تھی وہ تو کہا جا چکا. عالم سے فرمائیں گے تجھے تو قاری کہا جائے, علامہ کہا جائے, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, پر یہ تو دنیا میں کہا جا چکا, تو نے تو اس لیے کیا تھا سب کچھ. اور سخی سے فرمائیں گے تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, جواد کہا جائے, وہ کہا جا چکا دنیا میں, آپ کیا لینے آئے. منہ کے بل گھسیٹ کر ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے دوستوں ان سب کے اعمال بھی ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکات دی ہوگی انہوں نے, تلاوت بھی کی ہوگی, تسبیحات بھی, لیکن کوئی عمل کام آیا؟ صرف ایک بیماری میں مبتلا تھے, صرف ایک بیماری جو باطن کی روح کی بیماری تھی. کون سی تھی؟ جس کو ہم کہتے ہیں حب جاہ. میری عزت ہو بس مجھے یوں کہا جائے, اپنی عزت خود قیمت لگا لی دل میں, بس یہ یہ تھی. یہ ایک بیماری تھی, ان کے سارے اعمال لیٹ ہوئے, سارے اعمال خراب ہوئے. عالم کی ساری زندگی کی محنت, اس کا مدرسے میں علم دین پڑھانا, پڑھنا پہلے اس نے پڑھا پھر پڑھایا, وہ سب برباد ہوا اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا گیا ایک بیماری کی وجہ سے, روحانی بیماری جس کا تذکیہ بھی تھی اللہ والے سے نہیں کرا کہ مجھے عالم کہیں لوگ, میری عزت ہونی چاہیے, میں جہاں بھی جاؤں میری عزت ہونی چاہیے, لوگ مجھے علامہ کہیں, قاری کہیں. لیو قال انک قارئ فقد قیل, تم نے سب اس لیے کیا تھا وہ تجھے کہا جا چکا, اب جا جہنم. سخی کے لیے سارا مال خرچ کرنا, اس کی نمازیں, اس کی تلاوت, اس کا روزہ, کوئی چیز کام نہیں آئی, اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. شہید کی نمازیں, روزہ, تلاوت, زکات, حج وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آیا, اس کو بھی ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا, وہی باطن کا گناہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر یہ باطن کا تزکیہ ہم نے کسی اللہ والے سے نہ کرایا تو یہ ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے, یہ تلاوت کام نہیں آئے گی, نماز کام نہیں آئے گی. اگر سے ہم وقت پہ پڑھتے ہوں نماز, اگر سے ہم تلاوت روزانہ کرتے ہوں, اگر سے ہم دین میں روزانہ مصروف عمل ہو, دین میں دین علم دین پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں, جیسے ہم ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ہمارا کام یہی ہے. لیکن اس حدیث کو پڑھ کے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا ہم سے بھی نہ کہا جائے, تو نے تجھے تو سب کو میں اس لیے کیا تھا, وہ کہا جا سکتا. بھائی صرف ایک گناہ ہے یہ, اور میں کوئی گناہ بھی نہیں گنوا رہا ہوں, ایک گناہ ہی کافی ہو گیا جہنم میں لے جانے کے لیے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں اللہ والوں سے تعلق کی کتنی ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے. ان سے ہم اپنے دل کا علاج کرنا ہے, ان سے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. صحابہ کو وہ ڈر جاتے تھے, ڈر جاتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آئیت رجل یعمل العمل من الخیر ویحبه الناس علیه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو نیک عمل کرے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. آپ نے فرمایا یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. پوچھا اس لیے گیا تھا کہ کہیں یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جہنم میں لے جائے, کوئی نیکی کر رہا ہوں لوگ اس کی تعریف شروع کر دیں. اس کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا کہ کوئی یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جہنم میں لے جانے والی تباہی اور بربادی کی ہو. آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو اس کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. دنیا ہی میں اللہ نے اس کو عزت دے دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اس کو ایک مرتبہ عطا فرما دیا. تو لیکن صحابہ اس سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہمیں جہنم, ہمارے اعمال برباد ہو جائے اور ہم جہنم میں چلے جائیں. اس لیے ہمیں فکر نہیں, ہم اعمال میں تو لگے ہوئے لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو ان اعمال کو برباد کر دے. یہی وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج کسی اللہ والے سے کرانے کی ضرورت ہے, اور سارے ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بزرگ بنے ہی اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جلد فرما کر متقی بنائے, تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے, اللہ والا بنائے, صاحب نسبت بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد الله وأهله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.